إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وزوجها يغفر الله أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وأحيي محمد صلى الله عليه وسلم قبلكم لعلكم تتقون. پہلے اپنے تمام ساتھیوں کو رکھوں. آج یہ کہا گیا ہے یا ایک اہم موضوع دیا گیا ہے جس پر میں بات کروں، کیونکہ مشاورت کے ساتھ یہ بات طے ہوئی ہے کہ اس پروگرام میں ہم عقیدے کے تعلق سے بات کریں. اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ایک کتاب ہم سبق ہے، اور اس پر ایک وقت میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ اصول خلاصہ ہے. دین اسلام کے جو تین بنیادی اصول ہیں جن پر یہ پورا دین قائم ہے اور پورے دین کا فہم ان اصولوں پر قائم ہے. اصول ثلاثہ کے نام سے ایک بڑا جامع رسالہ بھی ہے شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التیمی رحمہ اللہ کا. یہ چونکہ ایک مرکزی موضوع ہے اس پر میں گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اصول ثلاثہ یعنی تین اصولوں سے مراد تین چیزوں کی معرفت ہے. ایک معرفت رب، رب تعالی کی معرفت. دوسرا معرفت الدین، دین کی معرفت. اور تیسرا معرفت الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. یہ تینوں کیا ہیں اور ان تینوں کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور صحیح معرفت کی اساس کیا ہے، یہ باتیں عرض کرنی ہیں. یہ تینوں چیزیں ایک حدیث کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں، چنانچہ صحیح مسلم میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر. جو ان تین چیزوں کو مان لے اور مان کر راضی ہو جائے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا, اسے ایمان کی حلاوت, مٹھاس اور لذت حاصل ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا جو ان تین اصول کو مان لے اور مان کر راضی بھی ہو جائے. اس حدیث سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں. مرکزی بات جس سے اس حدیث کا آغاز ہوا یہ ہے کہ ایمان کی ایک مٹھاس ہے اور ایک لذت اور حلاوت ہے, جو اس مٹھاس سے ہمکنار ہو جائے وہ یقیناً بڑا خوش نصیب انسان, پھر وہ عمل صالح کی بڑی لذت حاصل ہوگی, چاہے تکلیفیں ہوں اور کتنا ہی دشوار گزار راستہ ہو, لیکن وہ دین پر چلنے میں بڑی سکینت, لذت اور مٹھاس اور حلاوت محسوس کرے گا. اسے چاہے کتنی سختیوں سے گزارا جائے, اور ظاہر ہے کہ جنت کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں, اس وقت تک نہیں جب تک تمہارے پاس سابقہ قوموں کی مثالیں نہ آ جائیں, سابقہ امتوں کے بعد افراد کی مثالیں نہ آ جائیں, اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ مثالیں کیا ہیں؟ مستهم البأساء, مستهم البأساء, انہیں بڑی سختیاں جھیلنی پڑی اور بڑی تکلیفیں سہنی پڑی اور بڑے جنگ و حروب کے مراحل سے گزرنا پڑا, جھنجھوڑا گیا اور ان کو فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑا, تب اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں داخلے کا جو اعزاز ہے وہ عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو بڑی سختیوں سے ڈھانپا گیا ہے. یہ گھر تو بہت بہترین ہے, بہت عمدہ ہے, لیکن اس کا راستہ اور اس کی جو ارد گرد کی باڑ ہے وہ بڑی کٹھن اور بڑی سخت ہے. تو بہت سے لوگ اس دشوار گزار راستے پر چلنے کی سکت نہیں رکھتے, گھبرا جاتے ہیں, منحرف ہو جاتے ہیں اور عمل کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو استقامت عطا فرماتا ہے جن کے دلوں میں ایمان کی حلاوت بیٹھ جائے, ایمان کی لذت سے جو ہمکنار ہو جائیں, جو فقر و فاقہ کو بھی اپنے لیے فرحت کا باعث محسوس کریں. جیسا کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ لجعل دون علیہ بالسیوف, کہ ہم جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور بعض اوقات فاقے کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھتے ہیں, لیکن ان بادشاہوں کو اور بادشاہوں کی اولادوں کو اور شہزادوں کو اگر علم ہو جائے کہ ہمارے پاس سکون کتنا ہے اور مٹھاس اور حلاوت کتنی ہے, تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارا سکون چھیننے کے لیے ہم پر حملہ کر دیں. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اس فقر و فاقہ کے باوجود جو اللہ نے سکون ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کتنا ہے, اس کی کیا کیفیت ہے, تو اپنی بادشاہت کوئی تکلیف کوئی مصیبت دین کو چھوڑا, اب اس کیا کہ نہیں آج تک دین سے برگشتہ ہو گیا ہو, جو بھی آتا ہے انہیں ہم تنگ کرتے ہیں, ان کا ناٹکا بند کر دیتے ہیں, سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں, جھنجھوڑتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, لیکن آج تک اس دین سے مرتد کوئی نہیں ہوا. ہرقل جو خود ایک بڑا صاحب فراست انسان تھا, اس نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ کذلک الایمان اذا خالت بشاشته القلوب, ہاں ہاں ایمان کی شان یہی ہے جب ایمان کی بشاشت اور ایمان کی حلاوت دل میں بس جائے اور دل میں رچ بس جائے, شامل ہو جائے, تو پھر کوئی بندہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم عمل میں کوتاہی کرتے ہیں, نمازوں کی نیند کرتے ہیں, حاوی ہو جائے یہ بھی بڑا خوش نصیب انسان ہے اور صاحب سعادت انسان ہے کہ خاص طور پہ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے گا اور دین پر قائم رکھے گا. وہ ہر چیز کو چھوڑنے پر آمادہ ہوگا لیکن دین کو نہیں چھوڑے گا اور دین پر قائم رہے گا, اور دین بھی مرضی کا نہیں بلکہ وہ خالص دین جس پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے, جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 فرقوں میں سے جنت جنم کا فرمان ہے. جب آپ نے فتنوں کی نشاندہی کی تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ العامر فیہن کالقابض علی الجمرہ, کہ فتنوں کے دور میں عمل کرنے والا اس کی مثال اس شخص کی سی ہوگی جو اپنی مٹھی میں آگ کا انگارہ دبائے بیٹھا ہو. جلتی ہوئی آگ کا انگارہ مٹھی میں دبانا کتنا تکلیف دہ ہے. فرمایا کہ فتنوں کے دور میں صحیح دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے. مرضی کا دین سب کے پاس ہوگا, اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. ایسے لوگ مطلوب نہیں اور نہ ہی وہ دین پسندیدہ ہے. پسندیدہ دین تو وہ ہے جس کو آج تھامنے والا گویا اپنی مٹھی میں آگ کا انگارہ دبائے بیٹھا ہے. لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں. یونس بن یزید العیلی بہت بڑی محدث ہیں, امام زہری کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ لیس شیء اغرب من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واغرب منها اهلها, کہ آج نبی علیہ السلام کی سنت سے بڑھ کر, حدیث سے بڑھ کر اجنبی چیز کوئی نہیں. سب سے زیادہ غربت کا شکار, اجنبیت کا شکار اور لوگوں کے طعنوں کا شکار نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اور اس سے بھی زیادہ اجنبیت کا شکار وہ لوگ ہیں جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور جو حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں. لوگ ان کو طعنے دیتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ان کو طرح طرح کی ایذائیں دیتے ہیں, لیکن وہ سنت رسول پر قائم ہونے کو اعزاز سمجھتے ہیں, وہ اسے فضیلت سمجھتے ہیں, کیونکہ انہیں اللہ رب العزت ایمان کی حلاوت دے چکا ہے, اور یہ حلاوت انہی اصولوں سے حاصل ہوتی ہے جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اگر آج خاص طور پر اگر یہ حلاوت نصیب ہو, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس کے دور میں جو شخص اس چیز کو تھام لے جس کو آج تم نے تھام رکھا ہے, کس نے؟ صحابہ کرام نے. جس کو آج تم نے تھام رکھا ہے, صحابہ نے پوچھا کس دور کے ہوں گے, منا اور منہم, ہمارے آج کے دور کے یا اس دور کے؟ فرمایا کہ بل منکم, تم میں سے ہوں گے. ان فتنوں کے دور میں منہج اصحاب رسول کو تھامنا, ان کے عقیدے کو, ان کے اخلاق کو تھامنا, ان کے عمل کو تھامنا اور اس پر صبر کرنا, اس پر راوی ہو جانا, فرمایا کہ اس ایک انسان کو 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا, اور 50 افراد بھی وہ جن کا تعلق آج کے دور بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. تو یہ معاملہ کر کے مشکل ہے, اور اس کے عامل اور متمسک بہت تھوڑے لوگ ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت حلاوت ایمان سے آشنا کر چکے. ورنہ آج دنیا ایسے عمل کر رہی ہے جن کا صحابہ کرام کے منہج سے کوئی تعلق ہی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِ الْأُمَّةِ جُعِلَ آفِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ أُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. اس امت کی تمام تر عافیت اور اس امت کی تمام تر سعادت اس امت کے پہلے دور میں ہے. وہ پہلا دور صحابہ اکرام کا دور ہے. اور فرمایا کہ جو بعد کے دور ہوں گے ان ادوار میں فتنے ہوں گے اور ایسے ایسے کام ہوں گے, ایسے ایسے امور ہوں گے جن کو لوگ دین سمجھ کر کریں گے لیکن تم کے رو نہ, اے صحابہ اگر تم ان چیزوں کو دیکھ لو گے, ان امور کو اگر تم دیکھ لو گے, تم ان کا انکار کر دو گے کہ یہ کون سا دین ہے, یہ کہاں کا دین ہے, لیکن لوگ ان کو دین سمجھ کر اپنائیں گے اور دین سمجھ کر عمل کریں گے. میری یہ نصیحت ہے کہ آج دین کے معاملے میں دھوکہ نہ کھاؤ, بلکہ دین کی اس حقیقت کا نام ہے جس حقیقت کو اس نقطے یہاں میرے بھائی تھوڑا سا غور کریں اس نقطے کہ صحابہ کرام کے دور میں جو کچھ تھا کیا آج ہمارے دور میں ہے, یہ ہمارے دور میں جو کچھ ہے کیا یہ صحابہ کرام کے دور میں تھا, یہ ائمہ کرام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور حنفی شافعی مالکی حنبلی اور سہروردی اور نقشبندی اور قادری ان حلقوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے, کیا یہ سب تقسیمیں صحابہ کے دور میں تھیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ صحابہ کے دور میں تھے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے دور میں تھے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صحابہ کے دور میں تھے, یہ سہروردی اور نقشبندی صحابہ کے دور میں تھے. جبکہ یہاں حقانیت کا معیار کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تھامی. تو اس منہج کے حاملین بہت تھوڑے لوگ, ورنہ لوگ بڑھ چکے ہیں اور تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. دین کو اتنا بانٹ دیا گیا ہے کہ یہ شطرنج کے مہرے بن چکا ہے اور اپنی اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ہم چل رہے ہیں. حالانکہ اللہ پاک کا فرمان ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب, کہ جنت کا داخلہ اللہ کی رضا تمہاری خواہشات نہیں ہے. یہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور تم سمجھو کہ اس سے ہمیں جنت کے ذریعے تابعین تک پہنچا اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان. یہ راستہ بڑا نفیس ہے, بڑا پاکیزہ ہے, لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں, کیونکہ دین کی صحیح حلاوت بہت کم لوگوں کو نصیب ہے. تو ان اصول راستہ کو پہچانو اور ان پر راضی ہو جاؤ, ان پر مقتنع ہو جاؤ, پھر اللہ رب العزت دین کی مٹھاس بھی عطا فرمائے گا اور حلاوت بھی عطا فرمائے گا, لذت اور ذائقہ بھی عطا فرمائے گا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ من رضی باللہ رب, اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس کو مانو اور مان کر راضی ہو جاؤ. رب ماننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق اور مالک, یعنی انتہائی مختصر اور جامع عبارت میں رب ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی افعال ہو رہے ہیں, جو بھی کام ہو رہے ہیں, یہ اللہ کی طرف اللہ کے امر سے ہو رہے ہیں. جو بھی افعال ہیں اور جس کے بھی ہوں, چاہے وہ افعال انسانوں کے ہوں, وہ جانوروں کے ہوں, وہ تغیرات کسی بھی چیز کے تعلق سے ہوں, جو بھی افعال ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. کسی کا پیدا ہونا, کسی کا مرنا, کھانا پینا, جینا, چلنا پھرنا, بیمار ہونا, تندرست ہونا, مالدار ہونا, فقیر ہونا, درختوں کے پتوں کا جھڑنا, الغرض کچھ بھی ہو, یہ سارے افعال اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے امر سے ہیں. لہ الخلق والامر, پوری کائنات کے خلق پر امر بھی اللہ رب العزت کا, یہ سب امر اللہ تعالیٰ کے, بندہ اس حقیقت کو سمجھ لے اور اس پر راضی ہو جائے. اس پر ایسا راضی ہو, راضی ہونے کا معنی آپ جانتے ہیں, ایسا راضی ہو کہ اس سے ایک سرے منہ انحراف نہ کرے کہ اللہ ہی خالق اور مالک, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. جب یہ بات ہی توحید کی, اسی یہ توحید ربوبیت خلاقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جو تمہارا خالق ہے. یہ اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. یہ عقیدہ بنا لے. جو شخص توحید ربوبیت کو مان لے گا وہ توحید الوہیت کو مان لے گا, کیونکہ توحید ربوبیت توحید اور بندے بشر کا پیدا ہونا اللہ کے امر لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ فلال ہے شرکیہ عقائد ہے اس بندے نے پوری زندگی, لیکن چونکہ اس کی اساس میں جھول ہے لہذا اس کا یہ عقیدہ اس کی توحید اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے بڑے جامع الفاظ میں حقیقت کو سمجھا دی, من رضی باللہ ربا, جو اللہ کو رب مان لے اور مان کر راضی ہو جائے. راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس حقیقت پر قائم ہو جائے, اس سے نہ ایک بال کی نوک کے برابر پیچھے ہٹے اور نہ ایک بال کی نوک کے برابر آگے بڑھے. اس حقیقت پر راضی ہو جائے, اس پر قائم ہو جائے, اس پر اٹل ہو جائے, ڈٹ جائے اس پر. جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. یہ جم جانا اسی حقیقت پر کتنی یہ معتبر اور کتنی اہم حقیقت ہے. سفیان الثقفی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعد, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام میں ایک بات بتا دیجئے جو بڑی جامع ہو اور اتنی بڑی اساس ہو کہ میری کامیابی کے لیے وہ کافی ہو جائے, اور اتنی واضح ہو کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, تم یہ کہہ دو کہ میں نے اللہ کو مان لیا, پھر اس پر جم جاؤ, اس پر قائم ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو, اسی ایمان کی اساس پر اپنے آپ کو سنوار لو اور اپنی اصلاح کر لو. تو یہ ہے من رضی باللہ ربا, جو راضی ہو جائے اللہ کو رب مان کر. تو میں نے بڑے جامع الفاظ میں بتایا کہ رب ماننا یہ معنی کیسے پورا ہوگا, رب تعالیٰ کی معرفت کا مفہوم کیسے ادا ہوگا. وہ اس طرح ادا ہوگا کہ تمام جو افعال اس کائنات میں ہو رہے ہیں, جو تغیرات ہو رہے ہیں, تبدیلیاں ہو رہی ہیں, کوئی پیدا ہو رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کہیں خشکی ہے, کہیں بارش برس رہی ہے, اور کہیں اناج جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, زمینیں شاداب ہیں, کہیں قحط سالی ہے, یہ سب کچھ اللہ کے امر سے, کہیں خیر کہیں شر, یہ اللہ کی تقسیمیں ہیں, کوئی مالدار ہے کوئی فقیر ہے, یہ اللہ کا امر ہے. اس حقیقت کو مان لو اور مان کر راضی ہو جاؤ. جو لوگوں نے اپنے رب بنا رکھے ہیں, مشکل کشا بنا رکھے ہیں, ان سب کا انکار ضروری. جب یہ نقطہ بندہ پہچان لے گا تو یہ دلیل ہے دوسری توحید کی, اور وہ توحید الوہیت ہے. کہ جب اللہ خالق ہے, اللہ عامر ہے, اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے, اور یہ سارے افعال اللہ کے امر سے ہو رہے ہیں, یہ سارے تغیرات اللہ کے امر سے ہو رہے ہیں, تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے. پھر کوئی عبادت کے لائق نہیں, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں, لہذا معبود حق بھی وہی ہے. اور جو لوگوں نے معبود کھڑے کر رکھے ہیں وہ سب معبود باطل, ان میں کوئی صلاحیت نہیں کہ ایک اناج کا دانہ پیدا کر سکے, ایک پانی کا قطرہ پیدا کر سکے, ایک ذرہ بنا سکے, ان میں کوئی صلاحیت نہیں. تو پھر جب وہ خالق ہے, جب وہ مالک ہے, تو وہی عبادت کے لائق ہے. پھر ساری عبادت اللہ کے لیے, نماز ہو, روزہ ہو, قربانی ہو, نظر و نیاز ہو, ذبح ہو, منت ہو, محبت ہو, توکل, یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے خالص ہے. کیونکہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے, تو وہی ہمارا معبود ہے. پھر ہر قسم کی عبادت اللہ کی. فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے ایمان والو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جو تمہارا خالق. اور یہ پوری توحید ہے, جب وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, اور وہ عبادت کا مستحق ہے, تو مکمل توحید اس کے اندر آ گئی. افعال بھی سارے اسی کے امر سے ہیں, اور معبود حق بھی وہی ہے. کوئی فعل کسی غیر کی طرف منسوب نہیں, اور اگر منسوب کرنے کی کوشش کوئی کرے گا تو یقین آپ کر لیں کہ وہ وادی کفر میں داخل ہو جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع میں فرمایا تھا کہ رات جو بارش برسی, بعض لوگوں نے کہا یہ فلاں ستارے کی تاثیر ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے اس بارش کو اللہ کی طرف منسوب کیا ان کے ایمانوں میں تازگی آ گئی اور ان کے ایمان بکھر گئے. اور جن لوگوں نے کہا یہ فلاں ستارے کی تاثیر ہے اور یہ فلاں کی دین ہے اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کر دیا, فرمایا اس ایک جملے سے وہ کفر کی وادی داخل ہو گئے. اور ہمارے عقیدوں کا کیا حال, ہم نے ہر چیز کے لیے غیر اللہ کو مخاطب کر دیا, اولاد فلاں دیتا ہے فلاں دیتا ہے تو کیا بنے. ان کی حدیث میں وہ تمام ہے الفاظ, تو الفاظ کو مان لے, الفاظ کے ظاہری سیدھے سادھے معنی کو مان لے, جو معنی ہر صفت کا متبادر ذہن ہے, اور جو ظاہری معنی مثلا حی کا معنی زندہ, ہم ایمان لائیں کہ وہ زندہ ہے. سمیع کا معنی سننے والا, ہم ایمان لائیں کہ وہ سننے والا ہے. بصیر کا معنی دیکھنے والا, ہمارا ایمان ہو کہ وہ دیکھنے والا, یعنی ظاہری معنی کے ساتھ اس پر ایمان لائے. اللہ رب العزت کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس کا معنی معلوم نہ ہو. یہ ایک غلط عقیدہ ہے, بلکہ انتہائی گندا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کے الفاظ تو ہیں, الفاظ کے معنی نہیں ہیں. نہیں, بلکہ ہر لفظ کا معنی موجود ہے. جب تک معنی نہیں ہوگا اس وقت تک اس صفت کا فہم کیسے حاصل ہوگا. تو یہ دو مراحل, اللہ رب العزت کی صفات کے الفاظ کو مانے, اور دوسرا ان صفات کے ظاہری معنی کو مانے, اور تیسرا یہ کہ ان صفات کی تعفیر کو مانے. مثلا اللہ رب العزت کی صفت خالق, ہم ایمان لائیں کہ وہ خالق ہے. خالق کا معنی پیدا کرنے والا, ہم ایمان لائیں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے, اور پھر اس کی عملی تعفیر کو مانے کہ وہ پیدا کرتا ہے, وہ پیدا کرتا ہے, اس صفت کو مانے, اور جو کچھ ہے اسی نے پیدا کیا, اس صفت پر اس طرح ایمان لائیں. اللہ رب العزت کی صفات سمیع, ہم ایمان لائیں کہ وہ سمیع ہے. سمیع کا معنی سننے والا, ہم ایمان لائیں کہ وہ سنتا ہے اور واقعتاً سنتا ہے. یہ نہیں کہ معتزلہ جو کہتے ہیں سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں, اس کی صفات کے الفاظ تو ثابت ہیں, صفات کے معنی ثابت نہیں. یہ عقیدہ باطل ہے, بلکہ صفات بھی ثابت ہیں, الفاظ بھی ثابت ہیں, اور ان کے معنی بھی ثابت ہیں. ہاں, ہم ان جو معنی ہیں ان معنی میں تشبیہ کا عقیدہ نہ رکھیں کہ اللہ رب العزت سنتا تو ہے, لیکن کس طرح سنتا ہے, مخلوقات کی طرح نہیں, اس کا سننا ویسا ہے جیسا اس کی ذات کے لائق ہے. کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس جیسی کوئی چیز نہیں, وہ سمیع البصیر ہے, سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اس طرح جب اللہ رب العزت کی صفات کو مانیں گے تو صفات کو ماننے کا جو معنی ہے وہ مکمل پورا ہو جائے گا, کہ صفات کے الفاظ کو مانیں, ان صفات کے ظاہری معنی پر ایمان لائیں, ان کی عملی تاثیر پر ایمان لائیں, اور کسی صفت کے بارے میں ہم تشبیہ کا عقیدہ نہ رکھیں, نہ کوئی تعویل کریں, نہ تشبیہ کا عقیدہ رکھیں, نہ کسی صفت کی تعویل کریں, اور نہ کسی صفت کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر سنتا ہے تو کس طرح سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا ہے کہ میں دیکھتا ہوں, لیکن کیسے دیکھتا ہوں یہ نہیں بتایا. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سنتا ہے, کیسے ہوں نہیں, لیکن یہ کہ اس کا سننا کوئی ڈر سننے اور دیکھنے میں نقص ہے. ہم دور کی بات کو اندازہ نہیں, اپنے عرش معلی پر مستوی ہے, اور وہ زمین بلکہ زمین کی تہوں کے اندر سیاہ رنگ کی چونٹی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے, اور اس چلتی ہوئی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے. اس کا سننا اور دیکھنا اس طرح کمال کا سننا اور دیکھنا ہے. تم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ہر صفت صفت کمال ہے, اور کسی صفت میں کوئی نقص نہیں ہے. تو یہ معرفت الرب تعالیٰ کے بنیادی اور مرکبی اصول, اس کو ہم مان لیں اور مان کر اسی طرح راضی ہو جائیں, اب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں, اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں, اللہ کی صفات میں اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. یعنی ان تمام چیزوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ جو اس کا نقیض ہے اس کی بھی نفی کریں, توحید کو قبول کریں کہ اللہ رب العزت اکیلا ہے اپنی الوہیت میں, اکیلا ہے ربوبیت میں, اکیلا ہے اپنے افعال میں, اکیلا ہے تمام صفات میں. اس کے ساتھ ساتھ معرفت کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ جو اس کا نقیض ہے اس کی نفی بھی کریں. جیسے ہم یہ مان لیں کہ اللہ رب العزت اکیلا ہے خالق اور مالک, تو ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ اور کوئی خالق اور مالک نہیں, صرف اللہ ہی خالق اور مالک, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے معبود. ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ اور کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی صفات میں اپنی ذات میں. اور ساتھ یہ عقیدہ رکھیں اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں. ہاں یہ شراکت بعض وقت نفسی طور پہ ہو سکتی لیکن معنی میں فرق ہوگا. جیسے اللہ رب العزت زندہ ہے اور زندہ ہم بھی ہیں, یہ ایک لفظی اشتراک ہے کہ وہ بھی زندہ اور ہم بھی زندہ ہیں. زندہ ہونے میں یہ ایک لفظی اشتراک ہے, لیکن اللہ رب العزت کا زندہ ہونا ویسا ہے جیسا اللہ کے لائق ہے, اور ہمارا زندہ ہونا ایسا ہے جیسا ہمارے لائق ہے. تو ایسا ہے کہ آج ہمارا نہیں تھا ایسا اول ہے جس سے قبل کو اصول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے ان تینوں اقسام پر ایمان لائیں, اور پھر اس کا جو نقیب کی نفی کریں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں, وہ اکیلا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں, وہ اپنی صفات میں یکتا اور تنہا ہے اور اکیلا ہے, ان صفات میں کسی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی اس بات کے ساتھ ساتھ نفی, یہ توحید اور اللہ رب العزت کی معرفت کے ساتھ یہ ضروری چیز ہے کہ اس کی توحید پر ایمان لائے. نفین و اثباتن, اس باطن ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کریں اور یہ اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے معبود ہونے میں اکیلا, اپنے خالق اور مالک ہونے میں اکیلا, اپنے تمام افعال میں اکیلا, اپنی صفات میں اکیلا, یہ ہے اثبات. اور نفی کا معنی یہ ہے کہ جب وہ خالق ہے تو اور کوئی خالق نہیں اور کوئی مالک نہیں, وہ معبود حق ہے اور کوئی معبود نہیں, اور اگر کسی نے کسی کو بنایا تو وہ معبود باطل چاہے وہ کوئی بھی ہو, اور اس کی صفات اس کے ساتھ خاص ہیں, ان صفات میں کسی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ہے نفی و اثبات, اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا تاکہ معرفت رب کے تقاضے پورے ہو جائیں. دین اسلام نے ہمیشہ اس نفی اور اس بات کو پیش کیا اللہ کی توحید کے تعلق سے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, یہ کلمہ انہی دو چیزوں پر مشتمل ہے, پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں اور مارگ میں جبل پیچھے بیٹھے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد, اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق العباد علی اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اس پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں, صرف اللہ کی عبادت, سجدہ کریں تو اللہ کو, رکوع کریں تو اللہ کے لیے, قیام اللہ کے لیے, قرات اللہ کے لیے, نماز روزہ صدقہ زکات حج عمرہ جہاد فرائض نوافل, یہ سب کے سب اللہ کے لیے. تو بات کافی ہوگی مکمل ہوگی, لیکن آگے یہ کیوں فرمایا کہ فلاں اس لیے بھی شیعہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ وہی چیز ہے کہ یہ توحید کی تکمیل اس بات جی نے سیدھا کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ. چوتھی چیز یہ کہ اللہ کے علاوہ رہ توحید خواب جب تک نفی نفرت کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یعنی پہلے تو عبادت کا اعتماد ہے اور پھر ہر شریک کی نفی, تو نفی یہ دکھا رہا ہے کان پر عرصے کے بعد اس کا نام لوگوں نے رکھا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا لبیک اللہم لبیک. ابو جہل بھی جب بیت اللہ میں آتا لبیک اللہم لبیک, لیکن آج اس کلمے کے مقابلے میں, آج اس جملے کے مقابلے میں ایک شرک کا جملہ تراش لیا گیا لبیک رسول اللہ جان فرس. دیکھیں کتنا شرک ہے. تو جب تک توحید کو نفی و اثبات میں وعدے نہیں کرو گے اس وقت لوگوں کے فہم میں یہ چیز نہیں آئے گی. جب بڑی شد و مد کے ساتھ اس معرفت کے استقاضے کو پورا کرو اور بیان کرو کہ یہ توحید اور معرفت الرب تمام اقسام میں نفین و اخباطن ہو, کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار ہو, اعتراف ہو, اس کے مطابق عمل ہو, اور پھر ہر غیر اللہ کے معبود ہونے کی اور ہر غیر اللہ کے رب ہونے کی نفی ہو. اس پر بندہ راضی ہو جائے, من رضی باللہ, اس چیز کو اچھی طرح سمجھو, من رضی باللہ جو اللہ کو رب مان کر راوی ہو جائے. اچھی طرح اس پر غور کرو, اس حقیقت کو پہچانو. راوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ راوی ہو کر اس پر قائم ہو جائے. جو بندہ راوی ہو جائے وہ اس سے کم اور زیادہ طلب نہیں کرتا, اس سے پیچھے یا آگے نہیں رہتا, اسی نقطے پر قائم رہتا ہے جس نقطے پر وہ راوی ہوا ہے. تو اللہ کو رب مان کر راوی ہو جائے. پھر اس میں ایک معنی اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کو رب مان کر راوی ہو گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ مان لیا کہ اللہ میرا رب ہے اور وہی خالق اور مالک ہے, اسی کی عطا سے مجھے جو کچھ ملے گا ملے گا, سارے خزانوں کا مالک وہی ہے, وہی عطا فرماتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس عقیدے پر ہم قائم ہو جائیں کہ اللہ ہی عطا فرمانے گا اور اللہ کے امر سے ملے گا. پھر ایک انسان حرام روزی کیوں کمائے اور حرام معیشت کے طرق کیوں اپنائے؟ جب وہ اللہ کو رب مان کر راوی ہو گیا کہ رب العالمین ہے, مجھے بھی پالنے والا, مجھے بھی کھلانے والا, مجھے بھی پلانے والا اور پہنانے والا اور روزی دینے والا ہے, تو پھر ہم حلال معیشت پر اکتفا کریں. یعنی جو بندے حرام کماتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, وہ اللہ کو رب مان کر راوی نہیں ہوئے. جو رب مان کر راوی ہونے والے ہیں وہ مقتنع ہیں کہ اللہ کے امر سے ملے گا جو کچھ ملے, پھر وہ حدود سے تجاوز نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کی حد کو پامال کر کے آگے بڑھیں اور حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کریں. نہیں, وہ تو اللہ کو رب مان کر راوی ہو گیا, رب العالمین وہ ہے, مجھے پالنے والا وہ ہے, تو پھر میں اسی حقیقت پر اکتفا کروں کہ حلال جو ہے وہ طرق معیشت کی وہ اپناؤں اور حرام اختیار نہ کروں, کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. تو عملی طور پر اگر ایک شخص حرام معیشت کے طرق اپناتا ہے اور حرام ذریعے سے روزی حاصل کرتا ہے, تو وہ اللہ کو رب مان کر راضی نہیں ہوا. راضی وہ ہوا ہے جس کو فقر آ جائے, فاقہ آ جائے, تکلیف آ جائے, وہ ہر چیز برداشت کرے لیکن کبھی حرام کا ارتکاب نہ کرے, بلکہ حلال ذرائع سے روزی حاصل کرے, اسی پر اکتفا کرے اور اسی کی تگ و دو کرے, اسی کی جستجو کرے. تو یہ بھی ایک معنی ہے اللہ کو رب مان کر راضی ہونے کا. یہ اصل اول جس کو ہم نے قدر تفصیل سے بیان کیا تاکہ اس تعلق سے جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ پورا ہو جائے اور ہمیں صحیح رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے. بالاسلام دین, دوسرا اصل اسلام کو دین مان کر راضی ہونا ہے. یعنی بندہ اس چیز کو قبول کر لے کہ میرا دین اسلام ہے. دنیا میں ادیان بہت سے, بہت سی تحریکیں ہیں, بہت سی دعوتیں ہیں اور بہت سے فرقے ہیں, لیکن بندہ ہر ایک سے الگ ہو جائے اور اسلام کو اپنا دین مان لے کہ میرا دین اسلام ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کا منتخب کیا, میں راضی ہمارے لیے اسلام کو بطور دین کے, یہ میرا پسندیدہ دین ہے, میرا منتخب کردہ دین ہے. دنیا میں ادیان بہت سے ہوں گے, دعوتیں بہت سی ہوں گی اور جو ہے وہ اسٹیج بہت سے ہوں گے, لیکن تم کے دیا ہے حدیث ہے جو اور صحیح مسلم کے, صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے, مشکات اگر آپ کے پاس ہو تو مشکات کی پہلی حدیث ہے حدیث جبریل. کیونکہ یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے, جب نبی علیہ السلام حج کر کے لوٹے اور آپ کی وفات میں چند تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تاکہ صحابہ کے ہے اس کو لے کر آؤ. صحابہ گئے, تلاش کیا, گلیوں میں دیکھا, کیونکہ نظر نہ آئے, صحابہ واپس آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں تھا بلکہ انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل امین تھے, تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو نسل یہ بات یہاں ثابت ہے کہ جبریل امین آئے تھے مکمل دین سکھانے کے لیے, تاکہ دین کے بنیادی امور اور جو موٹی موٹی باتیں جن کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے وہ صحابہ کے سامنے واضح ہو جائے. تو وہ در حقیقت تین چار سوال تھے. پہلا سوال یہ کہ بل اسلام, اسلام کیا ہے, یا اخبر اسلام, بتائیے کہ اسلام کیا, اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فتقیم الصلاۃ فتؤتی الزکاۃ فتصوم رمضان فتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ معبود حق ہے اور اللہ کے سوا تمام معبود معبود باطل, اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول. اور پھر نماز قائم کرو, زکاۃ دو, رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر طاقت ہو. جبریل امین نے فرمایا کہ صدق تو آپ نے سچ فرمایا, تصدیق کی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا کہ سائل بھی ہے مصدق بھی, سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس نے آگے سوال کیا کہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان چھ امور کا نام, چھ اصولوں کا نام. الایمان ان تشا, الایمان ان تؤمن باللہ بملائکته وکتب ورسل والیوم الاخر تؤمن بالقدر خیری وشرہ. ایمان ان چھ اصولوں کو ماننے کا نام ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ, اور تقدیر پر ایمان لاؤ. اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. صحابہ نے پھر تعجب کیا. پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ من احسان ہو یا رسول اللہ, احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کے دو شعبے ہیں. ایک شعبہ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ایک شعبہ. دوسرا یہ, اگر یہ ممکن نہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو پھر یہ ہو کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہمیں یہ تصور اور احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کتنی اپنے آپ کو اصلاح کریں گے اور اچھے طریقے سے عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے. مسئلے کو قریب کرنے کے لیے عرض ہے کہ ایک شخص ایک فیکٹری کا مالک ہے, اگر وہ موجود ہو فیکٹری میں, مزدوروں کو دیکھ رہا ہے, اور مزدوروں کو معلوم ہے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے, تو وہ کس طرح کام کریں گے, جدوجہد کریں گے, کوئی کوتاہی نہیں کریں گے, وقت کو ضائع نہیں کریں گے, اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو رب الارباب اور ملک الملوک اور ملک الاملاک ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے. اگر یہ تصور ہمارے سینوں میں جاگو نہیں ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کس طرح ہماری جگہ ڈھنگ ہوگا. یہ تین سوال بڑے اہم ہیں. یہ ایک الگ طالب ہے یہ حدیث, ہم اصولوں کی پہلے ان اصولوں چیزوں کو رکھو. اگر یہ سچ, یہ میں نے ایک حدیث ساتھ عرض ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرو, امور کو مقدم کریں, ان کے صحیح معرفت ہو اور منحل کے مطابق ہو, نبی اسلام کی سنت کے مطابق. تو یہ دوسرا اصل کہ دین اسلام کو دین مان لو, اور بے پناہ تحریکیں ہیں, بے پناہ جماعتیں ہیں, اور بے پناہ دعوتیں ہیں, اور بے پناہ طرق ہیں. میں کسی سے متاثر نہیں, سب سے کٹ کر وان اقیم وجہ کا دین حنیف, اپنا چہرہ اسی دین کی طرف سیدھا کر لو, دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں, اپنا چہرہ اس دین کی طرف سیدھا کر لو. تو اس طرح سیدھا ہو جائے, دائیں طرف کیا ہو رہا ہے, بائیں طرف کیا ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں سے کٹ جائے. اور جیسا کہ نبی علیہ السلام نے سیدھا خط کھینچا اور سیدھا خط کھینچ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ دین ہے, یہ صراط مستقیم ہے, اس کی اتباع کرو, اس راہ پر اپنے آپ کو ڈال لے, اسی پر چلائے, اسی پر لگائے, اسی کی طرف سیدھی سمت ہو. دائیں بائیں کیا ہے, بہت سے خطوط ہیں, بہت سے راستے ہیں, وہ بظاہر اس خط مستقیم سے جڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام خطوں پر شیطان کے دائی کھڑے ہیں, سب سے کٹ کر اسی راہ پر چلے, یہ دین خالص ہے, اس کو قبول کر لے. جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, آپ کی سنت, طریقہ عبادت, اس کو سمجھ لے, اسی پر قائم ہو جائے, ڈٹ جائے, یہ دین کی معرفت ہے. اور تیسرا اصل فرمایا محمد الرسول, آپ اللہ کے نمائندے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول ماننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا پیغام اور یہ سارا دین آپ کو عطا فرمایا. تو جو چیز آپ کے ذریعے ملے گی وہ قابل قبول ہے. جو چیز آپ عطا نہیں فرماتے بلکہ کسی چیز سے روکتے ہیں, اس سے رکنا ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, کہ جو چیز تم کو میرا پیغمبر دے اسے لے لو, اور جس چیز سے پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ. اس طرح محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے اور مان کر راضی ہو جائے. آپ رسول کس معنی میں؟ فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, کہہ دیجیے کہ لوگو میں تم جیسا ایک انسان ہوں, تمہاری طرح کھاتا ہوں, پیتا ہوں, شادی بیاہ کرتا ہوں, اور جو بشری تقاضے ان کو پورا کرتا ہوں, لیکن مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ, میری طرف اللہ کی وحی آتی, یہ وحی تمہارے پاس نہیں آتی, بس یہ ایک فرق ہے, باقی تمام چیزیں مشترک ہیں, لیکن ایک فرق ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے, یہ تمہارے پاس نہیں آتی, تو پھر تم سب کے سب میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, کیونکہ پیغام الہی میرے پاس آتا ہے اور وحی الہی میرے پاس آتی ہے. تو اس معنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لو کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام دن رات آپ کے پاس آتا ہے, فرائض ہوں نوافل ہوں سب آپ کے پاس آئیں گی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز ہر عمل کا طریقہ بھی بتا دیا, جو طریقہ آپ اپنائیں گے وہ آپ کا طریقہ ہے, اس کو ہم نے اپنانا ہے, اس حقیقت پر راضی ہو جائے, اس کو مان لے اور مان کر راضی ہو جائے. اب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تب اسی کی اتباع ہوگی, اب نہ کوئی قائد ہے, نہ کوئی پیر ہے, نہ کوئی وڈیرا ہے, اور نہ ہی کوئی امام ہے, نہ کوئی شیخ ہے, نہ کوئی مرشد ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ سارے لوگ راستہ بتاتے ہیں, لیکن ان کی بات تب سنی جائے گی جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کہیں گے. شریعت وہی اور دین وہی ہے, تو اتباع اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اس پر راضی ہو جائے, اس پر قائم ہو جائے, اور اس سے آگے نہ بڑھے, اس سے پیچھے نہ ہٹے, اس پر قائم ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لے, اور رسول مان کر راضی ہو جائے کہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو, اور جب ثابت ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے, پھر کرے کیسے, جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا. بس یہ دین کا بڑا ایک سادہ سا مفہوم ہے, جو بندہ اس حقیقت کو پالے یقیناً وہ ایک عظیم سعادت اور خوش نصیبی کو حاصل کر گیا اور پا گیا. اور یہ کامیابی کا پروگرام, جو شخص اس کو سمجھ لے اور سمجھ کے ان حقائق پر قائم ہو جائے, اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائے, اور کوئی رب نہیں, کوئی مشکو کشا نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی گنج بخش نہیں, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اللہ اپنے اسماء و صفات میں یکتا اور اکیلا ہے, اور پھر یہ بھی راضی ہو جائے کہ میرا دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں, کوئی تحریک نہیں, نہ دائیں نہ بائیں, سیدھا دین اسلام کی طرف دیکھنا ہے, اسی پر قائم رہنا ہے. اور یہ دین دین حنیف ہے, حنیف کا معنی بھی یہی ہے کہ ہر چیز سے کٹ جائے, ہر نظام سے کٹ جائے, اور صرف ایک نظام کو سینے سے لگا لے, اور وہ نظام دان مصطفیٰ ہے, اور وہ دین دین اسلام, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے اور مان کر راضی ہو جائے. سرسری نہ مانے کہ رسول تو آپ کے مانے, آپ کو مانے فیصلہ کسی اور سے کرائے, رسول تو آپ کو مانے لیکن عمل کسی اور کی بات پر کرے, رسول آپ کو مانے ملفوظات کسی اور کے لے, رسول آپ کو مانے فتویٰ کسی اور سے لے. اس سے نہ آپ کو رسول مانا نہ مان کر راضی ہوا, بلکہ ماننے والا وہ ہے جو آپ کو رسول مانے, اور راضی ہونے والا وہ ہے جو پوری زندگی منسلک ہو جائے اور جڑ جائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ, آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار دے. جیسا ایوب سختیانی کا قول ہے کہ ابدو نے حکا راسی میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری تو یہ خواہش ہے کہ سر میں خارش ہو وہ بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق کروں. جیسا کہ سفیان بن عیینہ کا قول ہے المیزان الاکبر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لوگوں میزان اکبر اور سب سے بڑا ترازو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, علیہ اعمال سارے عمل اسی پر پیش ہوں گے, سارے اخلاق سارے عقائد اسی پر پیش ہوں گے, سارے تعظیم بھی کرتا ہو, محبت اور دین کی معرفت, اور اس کر دیتا ہوں کہ انسان جب دنیا کی زندگی گزار کے اگلے مران ہو اس قبر پر کھڑے ہوتے, زاروں کتار روتے, حتیٰ کہ داڑھی بھیگ جاتی, لوگ پوچھتے کہ آپ جنت کو یاد کرتے ہیں, جہنم کو یاد کرتے ہیں, جہنم کے شعلوں کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے لیکن آپ نہیں روتے, لیکن قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حدیث یاد آ گئی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ نے فرمایا تھا کہ ان قبر اول منازل آخرہ, قبر جو ہے وہ قیامت ہو گیا جائے, وہ آگے بھی ناکام ہو چکا. یہی تھی رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور تیرا رسول تھا, یہ پہلا پرچہ. یعنی دنیا دو قسم کے لوگ ہوں گے, بعض وہ جو جواب دے پائیں گے اور بعض وہ جو جواب نہیں دے پائیں گے. جو جواب دیں گے ان کو فرشتے کیا کہیں گے کہ شاباش, تم علی یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تم یوم القیامہ,
تو پوری زندگی یقین پر رہیں تو یہ یقین تھا کہ میرا اللہ ہے تو اس پر راضی تھا. تو یہ حقیقت اعتراض بھی تھا. اور پھر رشتے کا دین اسلام ہے واقعی اس پر بائیں بائیں نہیں جھانکا ادھر ادھر نہیں بڑا. اور جو بندہ دنیا میں مشکور کے علاوہ کو شیخوں کو مرشدوں کو اپنایا ہو وہ کیا جواب رب تعالیٰ کے علاوہ کئی درگاہیں ہوں کراچی میں کسی کو سلام لاہور میں کسی کو سلام پاک پتن میں کسی کو سلام اور جناب اور مختلف علاقوں فرمایا تھا رب تو فکر امرین نور اخذ کیا ان کے مطابق عقیدہ بنایا عمل کیا وہ یقین پر ہے بصیرت پر ہے وہ صحیح جواب دیں گے اگر ان سے غلطی بھی ہوگی اللہ معاف کرے گا کیونکہ ان کا منہج درست ہے اور ان کی اساس درست ہے. اور جن لوگوں نے اساس کی پہچاننے میں غلطی کر لی اور جناب مختلف ربوں کو پوجا مختلف درگاہیں اور مختلف جو ہیں ان کی اطاعت کے مرکز تو وہ لوگ ہمیشہ مشکوک رہیں گے کبھی وہ حق پر قائم نہیں ہو سکتے گمراہی کا شکار رہیں گے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوں گے. یہ اصول ثلاثہ یہ قبر میں اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کرنے ہیں پرچہ آؤٹ ہو چکا ہمارے سامنے یہ سوال آ چکے ہیں ان کے جواب تیار کر لو کتاب و سنت کے نور کے مطابق اور اللہ کی وحی کی روشنی سے وہ جواب مستنیر ہوں اور پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ ان پر قائم ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے ان اصولوں کے فہم کی توفیق عطا فرما دے. یہ سبق بار بار دہرائے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں صبح و شام کے اذکار آپ پڑھتے ہیں ان اذکار میں کیا دعا آپ پڑھتے ہیں ایک دعا یہ پڑھتے ہیں رضیت باللہ رب ابن اسلام دین اے محمد رسول میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر. صبح و شام کے اذکار میں تین تین بار یہ الفاظ آپ دہراتے ہیں یعنی یہ پرچہ بار بار دہرایا جا رہا ہے اس کا بار بار اعادہ ہو رہا ہے. پھر جب آپ پانچ وقت کی اذان سنتے ہیں اذان کا آپ جواب دیتے ہیں اس جواب میں بھی یہ الفاظ آپ دہراتے ہیں رضیت باللہ رب نبی اسلام دین اے محمد رسول میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول مان کر. یہ بار بار اعادہ کیوں ہو رہا ہے یہ بار بار تکرار کیوں ہو رہی ہے دہرایا کیوں جا رہا ہے کیونکہ یہ تینوں مسائل یہ تینوں اصول بڑے اہم ہیں. زیادہ ان کو پہچان لو اچھی طرح کی معرفت حاصل کر لو اور صحیح طریقے سے ان کو سمجھ لو اپنا لو ان پر قائم ہو جاؤ اٹل ہو جاؤ ٹھوس ہو جاؤ تاکہ تم حق پر قائم ہو اور وہ جو نور اور یقین ہے وہ تم کو حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالی ہم کو اس سبق کو یاد کرنے کی اصول ثلاثہ کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے ان پر تا زندگی ہم کو قائم رکھے انہی پر ہماری موت ہے اور ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم ان تین اصولوں کو نشر کرنے ان کو آگے پہنچانے کا حق ادا کریں. اقول قولی ھذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے میری آواز بھائیوں کو آ رہی ہوگی. آسمان بھائی شیخ صاحب سے اجازت لے لیں اگر کچھ بھائی اور بہنیں سوال کرنا چاہتے ہیں اگر شیخ صاحب اجازت دیں تو پھر ہم پوچھ لیتے ہیں تو آپ بتا دیں جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے آپ ری لاک کر لیں انشاءاللہ. جو بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے سوال ریڈی کر لیں اور کوشش کریں کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کیے جائیں. جیسے کہ طالب الرحمان شاہ صاحب جو ہیں وہ ہر جمعے کو آتے ہیں اور وہ جو سوال ان سے آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ ہر ٹاپک پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ اکثر علماء کا جو ہے طریقہ ہے اور جو بہتر بھی ہے اور بہت اچھا ہے. منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ درس کے علاوہ سوال کرنے سے کہ جو درس کیا گیا ہو اس سے ریلیٹڈ سوال کیے جائیں تاکہ جو علماء حضرات درس دیتے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ لوگوں نے اور طالب علموں نے کتنا جو ہے درس کو سنا ہے اور تاکہ اسے ریلیٹڈ ہو اور اس کا پھر جو ہے وہ اثر بھی دیر پا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح جو ہے شیوخ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو تلامذہ بیٹھے ہوئے ہیں جو شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے. اور تھوڑا سا بھائیوں سے یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ یہ چونکہ ہم لوگ تو جو ڈی ایس ایل یوز کرتے ہیں یا بہتر نیٹ یوز کرتے ہیں اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن چونکہ وہاں پر کراچی میں یہ ڈائل اپ یوز ہو رہا ہے ڈائل اپ تو نہیں ہے، مطلب وائرلیس نیٹ کو یوز کر رہے ہیں جو کہ بہتر ہے ڈائل اپ، لیکن پھر بھی جو ہے ٹیکسٹ جو ہے صرف وائس بریکنگ کا لکھا کریں یا سلام کا جواب دیا کریں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو. اس سے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کسی بھائی کا مائک جم کر جاتا ہے تب پرابلم ہو جاتی ہے، یا زیادہ ٹیکسٹ لکھنے سے بھی جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھا کریں. جی یوسف بھائی، وہ آپ نے صحیح کہا ڈاٹ دینے والا بھی آئیڈیا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر ڈاٹ کے بغیر ہی ہم لوگ نہ یہ کام کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. وہ پھر تھوڑا سا بڑا فارمل سا ہو جاتا ہے کہ ہم سب کو ڈاٹ دے دیں تو پھر اچھا نہیں لگتا. کئی بھائی جو ہیں وہ اچھا نہیں بھی سمجھتے ڈاٹ لگانا، تو اس لیے ڈاٹ نہیں دیا جاتا. تو تمام بھائی اور بہنیں جو ہیں اپنے سوال جو ہیں وہ ریڈی کر لیں، تو انشاءاللہ پھر جو ہے شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو اب جو ہیں بھائی اور بہن اپنے سوال کر سکتے ہیں. جی جی سسٹر، آپ سوال پیش کریں. جی جی ایک سسٹر نے لکھا ہے کہ شیخ اللہ آپ کو جنت الفردوس اعلیٰ نصیب کرے، بنا کوئی حساب کے آمین. تو شیخ آپ بارک اللہ فیق، یار اس کو تو کوئی جو ہے قابو کرے، یہ کہاں سے بے قابو ہو کے نکل آیا ہے. جی عقیدے کے متعلق ہمیں کوئی کتاب پڑھنے والی ہے تو جی عقیدے کے بارے میں سسٹر نے پوچھا ہے کہ جو کتاب آپ نے بتایا تھا پڑھنے والی اس کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ. کہ عقیدے کے بارے میں کون سی کتاب جو ہے آپ نے شروع میں، میرا خیال ہے کوئی کتاب کا نام بھی شیخ سے بتایا تھا، تو میرا خیال ہے وائس شروع میں تھوڑی سی وہ بریک ہو رہی تھی تو شاید سمجھ نہیں آ سکتی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس پروگرام کے لیے وہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو ابن ابی زید، یہ علماء محدثین میں سے ہیں، اصل یہ ان کی کتاب ہے بہت بڑی، تو اس کتاب پر انہوں نے مقدمہ لکھا تھا. یہ مقدمہ ابن ابی زید کے نام سے معروف ہے عقیدے کے موضوع پر. یہ چند جملے ہیں، کوئی 100-150 جملے ہوں گے. اس کتاب پر ایک شرح ہے، قطف الشرح ہے، قطف الشرح، اس کا میں نے انتخاب کیا. اور اس کی جو شرح ہے شیخ کی، شیخ عبد المحسن کی، یہ انشاءاللہ ہم یہاں بیان کیا کریں گے. اس میں یہ کتاب بڑی جامع ہے اور اس میں تقریباً اصول و فروع تمام چیزوں کو دلائل سے بیان کیا گیا ہے، اور انداز بڑا مختصر ہے اور ترتیب بہت اچھی ہے جو ایک عام انسان کے لیے بڑی قابل فہم ہے. تو اس لیے اس کتاب کا انتخاب کیا تھا کہ طلبہ اور جو عامۃ الناس سب اس سے یکساں مستفید ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح عقیدے کو بیان کر سکیں اور پھر سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم شیخ صاحب، میں بارک اللہ سے، ایک بہت اچھا درس تھا آپ کا. شیخ صاحب میرا ایک چھوٹا سا مشورہ تھا اس بارے میں کہ ماشاءاللہ بہت آج کل شیوخ وغیرہ آ رہے ہیں اور وہ الگ الگ کتابوں پہ، احادیث کی الگ الگ کتابوں پہ دروس دے رہے ہیں. تو میرا بھی یہی مقصد تھا کہنے کا کہ اگر ہو سکے تو آپ توحید کے مسئلے پہ زیادہ وضاحت سے، مطلب کہ کوئی ایک بک لے کے جس کی وضاحت ہر ہفتے آپ کیا کریں، جیسے کتاب و توحید کی شرح ہو گئی یا اس طرح جس کتاب کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو یا ایسا کہ جو ایسی کوئی حدیث کی کتاب جس میں ہر طرح کی حدیثیں ملی ہوئی ہوں, جس طرح کے ریاض الصالحین ہے یا امام نووی کی 40 احادیث ہیں, تو میرا ایک صرف چھوٹا سا مشورہ تھا کہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز چوائس کر کے آپ اس کے اوپر درس دیا کریں, اس لیے کہ بخاری اور ابو داؤد اور ترمذی پہ پہلے ہی درس دیا جا رہا ہے, تو عقیدہ ہم لوگ کی بہت سی بیسک چیز ہے, اور جو بہت سے بھائی اہل حدیث ہوئے ہیں ان میں ان کو مطلب کہ بہت سی عقیدے کی چیزیں معلوم نہیں ہے ابھی بھی, جب بلکہ ہم لوگ جو کوئی بھی پرانے بھی ہیں ان کو بھی بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی, جو جس کی ہم لوگ کو بہت ضرورت ہے کہ احادیث کی شرح ہم لوگ کو سمجھ میں آنی چاہیے جو توحید کے متعلق ہے, تو اگر یہ بہتر ہو تو اس پہ انشاءاللہ غور کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کی بات بڑی بہترین اور درست ہے, تو انشاءاللہ ہم عقیدے پر ہی درس دیں گے, اور خاص طور پہ جو عقیدے میں توحید کا جو حصہ ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس میں اس مقدمے کے ساتھ ساتھ ہم بعض اوقات یہ جو شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب توحید ہے اس کے بھی بعض اہم چیپٹر انشاءاللہ یہاں لائیں گے, تاکہ توحید خالص کا فہم جو ہے وہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا اور عقائد کے تعلق سے مختلف موضوعات آپ کے سامنے آئیں گے بإذن اللہ تعالیٰ وبتوفیق اللہ تعالیٰ انشاءاللہ.
شیخ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ابن ابی زید کا جو رسالہ ہے یہ کہاں سے مل سکے گا, اور اس کے علاوہ یہ کہ شیخ امام غزالی کا جو عقیدہ ہے کیا وہ وحدت الوجود ہے تھا, تو اس سلسلے میں بھی سوال کر رہے ہیں.
یہ جو رسالہ ابن ابی زید کا مدینہ منورہ سے شائع ہوا ہے, اور نسخہ میں جو امارات سے بھی شارجہ سے بھی شائع ہوا ہے, اور باقی رہا امام غزالی کے عقیدے کے بارے میں, تو انشاءاللہ جب یہ کتاب ہم شروع کریں گے مقدمہ ابن زید اس میں یہ ایک مستقل بحث آ رہی, جس میں شیخ عبد المحسن حافظ اللہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ امام غزالی کا جو شروع کا عقیدہ تھا وہ علم کلام سے متاثر تھے اور اسی کی بات کرتے تھے, لیکن آخری وقت میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور جو عقیدہ سلف صالحین ہے اسے اختیار کر لیا تھا. تو انشاءاللہ جب یہ چیپٹر آئے گا تو وہاں ہم اس کو قدر تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. سر دس یہی قدر کافی ہے کہ پہلے متکلمین کے منہج پر تھے اور پھر انہوں نے اس سے رجوع کر کے اور توبہ کر کے جو عقیدہ سلف صالحین ہے اس کو اپنا لیا اور اس کو اختیار کر لیا, حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کی موت آئی تو ان کے سینے پر صحیح بخاری پڑی ہوئی تھی, یعنی وہ کتاب پڑھتے پڑھتے اللہ نے ان کو موت دی. تو انشاءاللہ یہ بات تفصیل سے بیان کریں گے بإذن اللہ.
جی السلام علیکم شیخ, کیا حال چال آپ کے, خیریت سے ہیں؟ میں نے صرف دو باتیں عرض کرنی تھی. پہلی بات یہ کہ جو بھائی نے بات کی کہ وہ کتاب کے حوالے سے, انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کتاب کے حوالے سے بالکل آپ جاری رکھیں, کوئی کتاب چوز کریں اور اس کو جاری رکھیں. مگر پچھلے دنوں کیونکہ پیل ٹاک پہ کافی عرصے سے بہت سارے اور بھی علماء آ رہے ہیں, اور وہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کتاب التوحید جو ہے وہ کئی دفعہ شروع کی اور کئی دفعہ آدھی رہے گی. میرے خیال میں ابھی تک میری نالج کے مطابق کسی نے کتاب التوحید ابھی تک مکمل طور پہ ختم نہیں کی ہے, تو یہ بھی ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسری, کوئی ایسی کتاب شروع کریں جو بہت ہی فائدہ مند ہو کتاب توحید کے حوالے سے, اور آپ جو مناسب سمجھے, جو آپ سمجھتے کہ عموماً لوگوں نے شروع نہیں کی ہے. تیسری بات میرا یہ سوال, یہ جو میرا اپنا ذاتی سوال ہے کہ کیا رکوع کو پکڑنے سے رکعت مل جاتی ہے, خاص جب سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی؟ یہ میرا سوال ہے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.
جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. کتاب کے حوالے سے آپ کا مشورہ انشاءاللہ قابل قبول ہے, اور ہم جو کتاب میں نے جس کا ذکر کیا ہے یہ شیخ المحسن کی اور یہ مقدمہ ابن زید, تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کتاب و توحید بھی شروع کر لیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ مکمل ہو, کیونکہ توحید کے فہم میں یہ کتاب بڑی مضبوط اساس ہے, اس کے بغیر توحید کا فہم مکمل نہیں ہو سکتا. یہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے اور مکمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں حق پر اور سچے عقیدے پر منہج السلف صالحین اس پر قائم رکھے, صحابہ کرام کا عقیدہ اور ان کی فکر ان کا منہج ہے اس پر ہم کو قائم رکھے. جہاں تک آپ کا سوال ہے یہ رکوع کی رکعت کا, تو میری جو ناقص رائے ہے یہ معلومات ہیں ان کے مطابق اگر رکوع جو ہے وہ پا لیا جائے تو وہ رکعت دہرانی پڑے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی, کیونکہ سورہ فاتحہ رہ گئی, قیام رہ گیا جو نہیں بندہ پا سکا, امام کو رکوع کے حال میں پایا ہے, قیام رہ گیا اور سورہ فاتحہ رہ گئی, اور پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو رسول آ لو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کرو. تو امام کو جب رکوع میں آپ نے پایا ہے تو آپ کی دو چیزیں رہ گئیں, ایک آپ کی قرات اور ایک قیام, تو نبی اسلام فرمانے جو چیز رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو, تو یہ پورا کرنا ضروری ہے. سر دس میں اسی پر اتفاق کروں گا. واللہ اعلم بالصواب.
سوری میں معذرت خواہوں, وہ جب مارنے کے حوالے سے معافی چاہتا ہوں. میں ذرا ایک بات اور شیخ آپ سے بات کرنی تھی کہ جو اس روم کے جو ایڈمنس ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ اگر آپ کی جو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آپ کی جو ریکارڈنگ جو ہو اگر اس کو وہ کسی ویب سائٹ پہ ڈال دیں, تو جو بھائی صاحب جن سے آپ کا درس مس ہو گیا ہو وہ کسی وجہ سے نہ شامل ہو سکیں تو وہ کم از کم ویب سائٹ پہ جا کے وہ آپ کا درس کی ریکارڈنگ سن سکیں, تو ان سے جو کلاس اگر مس ہو گئی ہو تو وہ چھٹے نہ ان سے. تو بھائی جو اوپر آپ نے ahlulhadith.net کا ڈالا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ شیخ کا ایک ایک درس اس پہ ڈالتے رہے تو ہم لوگ سن سکیں گے, اگر ہمیں کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کلاس چھٹ گئے تو اللہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جزا دے گا. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اولیو ٹری بھائی, آپ کو صرف بتانے کے لیے میں مائک پہ آیا ہوں کہ ہم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کا پچھلا درس جو ہے وہ بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے www.ahlulhadith.net پہ, اور یہ بھی جو ریکارڈنگ ہو چکی ہے انشاءاللہ یہ بھی آج یا کل ایک دو دن میں جو ہے اپلوڈ ہو جائے گا, تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح قاری گل ولی خان حافظ اللہ کے بھی درس اور زبیر علی تھی حافظ اللہ اور جتنے بھی لائیو درس ہو رہے ہیں یہ سب آپ کو جو ہیں یہ مل جائیں گے انشاءاللہ ویب سائٹ پہ, تو آپ ضرور جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جو بھائی اٹینڈ نہ کر سکے یہ پروگرام مصروفیت کی وجہ سے تو وہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے. تو سنودی بھائی آپ آ جائیں یا کسی بھائی کے جو سوال ہیں وہ آ جائیں.
میرا خیال ہے کہ مدر بھائی کی بات آپ نے سن لی ہوگی, تو انشاءاللہ وہ اس کا پورا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ پروگرام ویب سائٹ پر آ جائے گا. یہ قول جو ہے ایک تو شرف و صاحب الحدیث حضرت بغدادی کی, انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اپنے استدلال میں شرف و صاحب الحدیث میں, اور دوسرا ابن عبدالبر کی کتاب جامع بیان علم فضلی, اس میں بھی یہ قول آپ کو مل جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ جزا خیر دیں. سب بار بہنوں کو بتایا جاتا ہے اگر سوال ہے تو سوال ادھر ویسے ہی کمرے روم جو ہے مین ٹیکسٹ میں آپ لکھنا دیں, ہاتھ اٹھائیں, اور اگر مائک نہ ہو تو پھر آپ کا جو سوال ہے وہ ایڈمن سوال کر لیں گے, اور بہنوں کو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں اور سوال جو ہے آپ ٹیکسٹ میں پیسٹ کر دیں. ایڈمن کو اگر پہلے سے پیسٹ کر دیں تو وہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. کہیں وہ پڑھ لیں اور صحیح کر دیں اس کو. سوال میرا یہ ہے شیخ صاحب, میں پڑھ رہا تھا کہ ایمان جو ہے وہ پہلے سیکھنا چاہیے پھر بعد میں قرآن, کیونکہ صحابہ اکرام جیسے جندب ابن عبداللہ البجلی نے کہا ہے کہ ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے پھر بعد میں قرآن, اس سے ایمان جو ہے بڑھتا تھا, تو اس کے بارے میں آپ ذرا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.
جو قول آپ نے پیش کیا ہے کہ ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے پھر قرآن, اس سے مراد یہ ہے, یہ مراد نہیں ہے کہ ان قرآن پاک کی باری بعد میں آتی اور بعد میں اس کو وہ پڑھتے یا ہاتھ لگاتے, بلکہ پوری شریعت ساتھ ساتھ وہ لے کے چلتے تھے, علم بھی اور عمل بھی. اس قول کا معنی یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کی باتیں وہ سنتے اور سمجھتے اور ان پر ایمان لاتے اور ان کو قبول کرتے اور پھر اس طرح پورا دین جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ ایمان قرآن سے کوئی الگ چیز ہے, بلکہ یعنی پہلے بندہ اس شریعت پر آنے والا اپنے دل میں یہ یقین کر لے کہ یہ قرآن اور سنت اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سب حق ہے, تو یہ یقین پہلے پیدا کر لے. یہ یقین پیدا کرنا ضروری ہے. ایک شخص اگر قرآن پڑھتا رہے اور ساتھ ساتھ مشکوک بھی ہو اور ایمان و یقین سے محروم ہو, جیسے ابن مسعود کا قول ہے کہ الایمان الیقین کلہ, کہ ایمان تو مکمل طور پہ یقین کا نام ہے. شخص قرآن پڑھے لیکن اس کے دل میں شک ہو, شبہ ہو, مرض ہو, قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کہ جو دین سے ثابت ہے کتاب پشت ہو اور اپنے علم کو آگے بڑھائے تو اس کو صحیح معنی میں اس کا فائدہ ہوگا. لیکن جو شخص قرآن پڑھے لیکن اس کے بعد شک و شبہ کا شکار ہو تو اس کو پڑھنے کا زیادہ شک نہیں ہے. یہ قرآن میں, لیکن
السلام علیکم شیخ صاحب, میں اس لیے نہیں پوچھ رہا تھا کہ ام افسا بہن نے سرفروز بھائی کو اپنی ٹرن دے دی تھی تو میں سمجھا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. شیخ صاحب مجھے صرف ایک وہ بات بولنی تھی کہ بہت سے بہن بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا تو اس کے لیے مطلب کہ صحیح جگہ پیسے بھیجنے کے لیے لوگوں کو شک ہو رہا ہوتا ہے کہ صحیح جگہ یوز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو بہت سے بھائی بہنوں کو معلوم نہیں ہے کہ آپ بھی وہاں پہ ماشاءاللہ ہیلپ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں. سو اس وجہ سے میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر بہن بھائیوں کو یہ بھی کلیریفائی کر دیتے کہ انشاءاللہ پیسے اگر وہ بھیجنا چاہے تو آپ کو بھی بھیج سکتے ہیں, جو کشمیر بہن بھائیوں میں جو ہمارے بھائی بہن مسلمان جو جن کو ضرورت ہے تو ان کو آپ کے تھرو بھیجا جا سکتا ہے جو انشاءاللہ صحیح مصرف میں استعمال ہوں گے. تو بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر یہ کلیئرفائی کر دیتے بہن بھائی کہ ماشاء اللہ آپ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں میں مشورہ دوں گا کہ مدر صاحب سے رابطہ کر لیں. مدر صاحب بھی یہ بات سن رہے ہوں گے اور الحمد للہ ہم وہاں ساتھ بھی گئے ہیں کشمیر وغیرہ اور مختلف علاقوں میں جو ہمارے ساتھی ہیں جو متاثر ہوئے مدد کے لیے, تو ان سے رابطہ کر لیں تو ان کا مجھ سے رابطہ رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جو یعنی جگہ ہیں مستحق جو ہمارے علم میں ہیں اور ایک لسٹیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ کن کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور کون مستحق ہے, تو ان شاء اللہ ہم جا کر ساتھ یہ معاملہ پورا کر لیا کریں گے. مدد صاحب سے رابطہ کر لیں یا کراچی میں ہمارے بھائی ہیں ثاقب صاحب, ان سے رابطہ کر لیں, تو ان کے تبصر سے انشاءاللہ تعالی یعنی یہ معاملہ مل جل کے ہم انشاءاللہ کر لیا کریں گے انشاءاللہ عظیم. باقی وہاں مستحق افراد تو بہت سے ہیں اور لسٹیں ہمارے پاس ہیں کہ کن کن کے گھر تباہ ہوئے اور کن کن کو اس وقت تعلیم کی ضرورت ہے, لیکن مدرسہ بھی قائم ہے, اسکول بھی قائم ہے, اور پھر مختلف ایسے گھروں کی لسٹیں موجود ہیں جو بیچارے ابھی تک خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے یہ تعمیر کا مرحلہ, تو کام تو کافی لمبا ہے اور آزمائش کافی طویل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, تو آپ مدر صاحب سے رابطہ کر لیں یا ثاقب صاحب سے رابطہ کر لیں, تو انشاءاللہ ہم ساتھ مل کے یہ کام پورا کر لیا کریں گے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں نے سن لیا ہوگا, میں دوبارہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کی بات جو ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں. ابو یمان بھائی نے جو زلزلہ زدگان کے لیے اور کشمیری جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں جو اس آزمائش کے وقت میں جو بے گھر ہوئے ہیں, تو ان کی مدد کے لیے اور ان کے لیے ان کے ساتھ تعاون کے لیے جو شیخ صاحب سے پوچھا تھا, تو شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, تمام بھائی جانتے ہیں, اور ہمارے جو آسمان بھائی ہیں, آسمان نیک کے ساتھ ثاقب نام ہے ان کا, ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے, وہ کراچی میں ہیں اور میں راولپنڈی میں ہوں. تو الحمدللہ میرے ہم جو ہیں شیخ صاحب کے ساتھ ہمارا جانا ہوا بھی ہے ان علاقوں میں, تو ہمارے پاس تمام جو ہیں تفصیلات موجود ہیں, تو انشاءاللہ جو بھائی بھی تعاون کرنا چاہتے ہوں وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ مستحقین تک جو بھی تعاون ہوگا وہ پہنچا دیا جائے گا. تو ابھی عمر بھائی آپ آ جائیں, جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفروش بھائی, میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ ام حفصہ بہن نے آپ کو اپنا موقع دیا تھا, تو بہرحال آپ نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا. تو شیخ صاحب, میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں موقع ملا ہے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ یہ عالم سے ہم دین حاصل کر سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ اس سے کافی ساتھی استفادہ بھی اٹھا سکیں گے, اور اسپیشلی جن ساتھیوں نے الحمدللہ آپ کا تعاون کیا ہے, سب کو اللہ جزائے خیر دے. شیخ صاحب, میرا جو سوال ہے وہ تکفیر کے موضوع پہ ہے کہ کسی پہ تکفیر لگانے سے پہلے اس کے کیا شروط ہیں یا کیا کنڈیشنز ہیں, اس پہ آپ کی روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر.
دوبارہ کیجیے.
السلام علیکم عمر بھائی, آپ پلیز سوال کو جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی بھائی عثمان بھائی, پلیز آپ ٹیکسٹ میں لکھ دیں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, شاید نیٹ سلو ہوگا, تو اگر آواز آ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ میں لکھ دیں تو میں اپنا سوال کر دیتا ہوں. عثمان بھائی, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ میں لکھ دیں تو پھر میں اپنا سوال کر دیتا ہوں. سوسم بھائی, آپ عثمان بھائی کو پی ایم کر دیں, شاید ان کی طرف آواز نہیں جا رہی, تو بے مقصد ہوگا اگر میں دوبارہ اپنا سوال کر دوں. وہ اس اوکے, جزاک اللہ خیر. جی سب سے پہلے شیخ صاحب, میں شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں, اور الحمدللہ ہمیں موقع ملے آپ جیسے ماشاءاللہ ایک عالم جید عالم سے الحمدللہ دین سیکھنے کا, اور اسپیشلی اس ساتھیوں کا جنہوں نے الحمدللہ اس میں تعاون کیا ہے. میرا جو سوال ہے شیخ صاحب, یہ ہے کہ تکفیر, کسی پہ تکفیر کرنے سے پہلے اس کے کیا شروط ہیں, کیا کنڈیشنز ہیں, اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر.
یہ خطرناک عمل ہے تکفیر کی, دو میں ایک تکفیر مطلق اور ایک تکفیر معین. عمومی حکم لگانا قبر پرست یہ تکفیر مطلق ہے, یہ ٹھیک ہے, درست ہے, مشرے کہنا یہ معین ہے, اور اس کو اس سے شریعت نے روکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من قاتل اخیہ یا کافر فقد باء باحدہما, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہے گا تو دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا, یا وہ جس کو کہا یا وہ جو کہنے والا ہے, جس کو کہا اگر وہ نہیں ہے تو میں تکفیر کے لیے کچھ شرط وہ گریز کرنا چاہیے, تکفیر معین سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اس میں ایک قواعد یہ بھی ہے کہ جس شخص کو آپ کافر کہہ دیں یا مشرک کہہ دیں تو ممکن ہے وہ توبہ کر لے اور اس توبہ کا آپ کو علم نہ ہو. اب وہ اللہ کے دربار میں توبہ کر کے اپنا معاملہ صاف کرا چکے اور آپ اس کی تکفیر پر قائم ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ناراضگی کا باعث بن جائے گی اور اس کا بڑا شدید وبال ہے, کیونکہ توبہ کا امکان تو موت تک قائم ہے. لہذا اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم کسی معین کی تکفیر کریں اور اس میں ایک خطرہ اپنے اوپر مول لیں. تو یہ میں نے اختصار سے عرض کیا ہے, انشاءاللہ جب یہ ہم مستقل عقیدے کی بحث شروع کریں گے تو اس میں یہ موضوع تفصیل کے ساتھ آئے گا. کیونکہ لعنت کا معاملہ, تکفیر کا معاملہ, یا کسی کو مبتدع کہنے کا معاملہ, یا کسی کو مشرک کہنے کا معاملہ, یا منافق کہنے کا معاملہ, یہ سب انتہائی خطرناک ہیں. ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور کسی کا نام لے کر متعین شخص کے لیے حکم لگانا اس سے بہر صورت جو ہے وہ بچنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ یہ آخری دو سوال ہیں, اس لیے کافی ٹائم ہو چکا ہے, اس کے بعد شیخ صاحب کو جانا بھی ہے, کافی وقت ہو چکا ہے, تو یہ آخری دو سوال ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے سیشن ختم کریں گے. جزاک اللہ. سلطان بھائی آپ آ جائیں مائک میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ کل خیر شیخ صاحب. تمام ساتھیوں کی طرف سے یہاں مونٹریال سے آپ کو بہت بہت سلام قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. ونصر اللہ ان یجعلنا لما یحب ویرضی فی میزان الحسنات. یہاں ایک بہن سوال پوچھ رہی تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے, اگر بسم اللہ بھول جائیں تو درمیان میں پڑھ لیں, لیکن کیا اسی طرح سر کا کور کرنا بھی ضروری ہے, اور اگر سر کور نہ کیا جائے تو کیا پھر بھی شیطان ساتھ کھانا کھاتا ہے؟ جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک.
خاتون کا تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان کسی گھر میں آتا ہے ٹھکانے کی تلاش میں, اور گھر والا جب گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو شیطان کہتا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ ختم ہو گیا. اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو شیطان انتظار کرتا ہے یہ کھانا کیسے کھاتا ہے. اگر بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان کہتا ہے کہ ہمارا کھانا بھی گیا یہاں سے, وہاں سے پھر وہ بھاگ جاتا ہے, اللہ کا جہاں فکر ہو وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے دوران بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے, اس سے بھی انشاءاللہ تعالی شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا. باقی آپ کا یہ سوال کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے سر کا ڈھانکنا, تو یہ یعنی ایک عورت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا سر ہمیشہ ڈھکا رہے, کیونکہ عورت مکمل پردہ ہے. البتہ اگر اپنے گھر کے اندر موجود ہے, شوہر کے سامنے ہے, اور پردے کی یا کپڑے کی بے احتیاطی ہوگی اور سر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ کہنا کہ اگر سر کھلا ہے اور اس طرح کھانا عورت کھائے تو شیطان شامل ہو جاتا ہے, اس کا کوئی شرعی اصل نہیں ہے. یہ شیطان تب شامل ہوگا جب کھانا اللہ کے ذکر کے بغیر ہو. تو اگر سر کھلا ہے اور گھر میں یعنی پردے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے تو سر کو ڈھکنا ضروری نہیں ہے کھانے کے لیے. یہ سر کو ڈھکنا یہ کھانے کے آداب میں یعنی ضروری شامل نہیں ہے. البتہ اگر کہیں نامحرم ہو تو وہاں تو پورا پردہ کرنا ویسے ہی ضروری ہوتا ہے, سر ڈھانپنا بھی اور چہرہ ڈھانپنا بھی. لیکن جہاں پر نامحرم جو ہیں وہ موجود نہ ہو بلکہ محرم ہی ہو تو پھر یہ قید کہ سر ڈھانک کر کھانا ضروری ہے, ورنہ شیطان شامل ہو جائے گا, اس کا کوئی شرعی اصل نہیں ہے. واللہ اعلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرفروش بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ مائک پہ آ جائیں. یہ آخری سوال ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں جی ٹھیک ہے, اگر بھائی موجود نہیں ہے تو رہنے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو اور جو بھائی وہاں پہ موجود ہیں اور دوسرے بار بہنوں کو, اللہ تعالیٰ سب کچھ جزا خیر دیں اور ہمیں سیکھنے کی عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین سمع آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا خیال ہے کہ اب کافی ٹائم ہو چکا ہے تو شیخ صاحب کے ہاں بھی وقت کافی ہو چکا, تو شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم اور عمل میں برکت دے, اور ہمارے لیے آپ کا یہاں پر آنا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں آپ سے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آسمان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے, جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اسپورٹس مین بھائی, شیخ صاحب اب جا رہے ہیں تو اب آپ مائک لے لیں اور